اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور فطرت کی آغوش میں جب سے اس نے آنکھیں کھولی ہیں، اس کے اندر شعور کے ساتھ ساتھ ایک سوال جنم لیتا ہے، مجھے کس نے خلق کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، وہ کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کا وجود آیا ہم جیسا ہے، آیا اس کا کوئی دوست ہے، اس کی اولاد ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، آیا اس کے لیے ہم جیسے احساسات ہیں، آیا اس کے لیے ہم جیسے جذبات ہیں، آیا اس کے لیے کوئی دوست و ہمسر و زوجہ و اولاد کی اسے ضرورت ہے، اسے کسی پارٹنر کی ضرورت ہے. فطرت یہ کہتی ہے، جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا، کہ خالق تو ضرور ہے، ایک مالک تو ضرور ہے، ورنہ یہ اتنی عظیم کائنات کون ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا، کون ہے جس نے اس زمین کو وجود دیا، کون ہے جس زمین میں نرمی بھی پائی جاتی ہے اور ان سٹونز جیسے پتھروں جیسی سختی بھی پائی جاتی ہے، کون ہے آخر وہ؟ اس جستجو نے انسان کو صحرا صحرا گھمایا، بحر و بر میں اسے سیر کرائی، اس سمندر کی ڈیپ میں، گہرائیوں تک میں گیا، اس نے سمندری مخلوقات پر سرچ کی، وہ آسمان کی وسعتوں میں جا رہا ہے، تلاش ہے اسے، وہ ذات ہے کہ جس کے وجود کے احساس سے وہ اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکتا، کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں ایک توازن پایا جاتا ہے، اس کائنات میں ایک نظام پایا جاتا ہے، اس سمندر کی موجیں کبھی اٹھتی ہیں، کبھی دبتی ہیں، چاند کے ساتھ ساتھ سمندر بڑھتا جاتا ہے، چاند کے ساتھ ساتھ سمندر گھٹتا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ فطرت کی آواز اسے کہتی ہے کہ کوئی ہے تجھے پیدا کرنے والا. یہ انسان کا وجود خود دلالت ہے اس بات پر کہ کوئی ہے تجھے خلق کرنے والا. تو انسان نے اسی خلق کرنے والے کی تلاش میں، اس کے روپ کو بنانے کی صورت میں، کہیں بت پرستی کی ہے تو کہیں صورت پرستی کی ہے، کہیں ستارہ پرستش کی ہے، کہیں وہ سمندروں کے سامنے، ان کے جوش و خروش کے سامنے، طوفانوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. ہر قوت جو اسے اپنے سے بالا تر نظر آتی ہے، اس قوت میں وہ ایک قدرت کی جھلک محسوس کرتا ہے. وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر وہ میرے سوالات کی زد میں اور میرے جوابات کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر وہ خدا خدا نہیں رہے گا. کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، تو پھر یہی بات یہ ہوگی کہ پھر وہ خدا خدا نہ رہا، بلکہ میرے فکر و خیال کے دائرے میں آ گیا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں پا سکتی، ہاں جبکہ یہ کہ وہ خود اپنی تعریف کرے تو وہ اپنی تعریف میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی ذات مبارک نور ہے. اب اس نور کو آپ انرجی کا بھی نام نہیں دے سکتے، اس نور کو آپ پاور کا بھی نام نہیں دے سکتے، کیا ہے یہ وہ خود ہی جانے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی فطرت میں دیکھو، تم کائنات میں دیکھو، غور کرو. تم جسے قرآن نے جملہ آفاق استعمال کیا، آفاق میں دیکھو، زمین میں دیکھو، سمندر میں دیکھو، آسمان میں دیکھو، تم اس کو اس کی قدرت کی نشانیوں سے پا سکتے ہو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یا من دل على ذاته بذاته، کہ اس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلالت ہے، اس کا وجود ہی اس کے وجود پر دلیل رکھتا ہے، ثبوت رکھتا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم فطرت کی اس آواز کو نہ دباؤ، پوری سچائی کے ساتھ اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو، اپنی توجہ کو اس کی طرف منتقل کرو، اور سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرو ان نعمتوں کا کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور کوشش کرو کہ تم اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، کوشش کرو کہ تم اس سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. سورہ شورا آیت نمبر 11 میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے. یعنی خدا ہر چیز پر آگاہی رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے وجود میں سننا بھی شامل ہے اور اس کے وجود میں دیکھنا بھی شامل ہے. اب اس بات کو اس دور جدید میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیے، اگر آپ کے پاس ایک کیمرہ ہو یا آپ کے پاس ایک موبائل ہو تو وہ موبائل آپ کی آواز کو سن بھی رہا ہے، آپ کی آواز کو ٹیپ بھی کر رہا ہے، اور آپ کی ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جملہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جب کیمرہ جب آپ کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا، اس میں سننے کی بھی قوت موجود ہے اور اس میں دیکھنے کی بھی قوت موجود ہے، محفوظ کرنے کی بھی قوت موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کے اندر کون سا ایسا برین ہے جو انسانی ذہن جیسا ہو؟ وہ سارے چھوٹے چھوٹے آپ کے پلاسٹک کے پارٹس ہیں یا وائرس ہیں، لیکن ان کے اندر اگر اتنی قوت پیدا ہو سکتی ہے، انسان کر سکتا ہے کہ اس کے اندر سننے اور دیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے، تو وہ خالق کیا وہ محتاج ہے کہ اس کو سننے کے لیے اس کے کان ہوں اور دیکھنے کے لیے اس کو آنکھیں چاہیے ہوں؟ تو وہ خالق محتاج ہو جائے گا اگر وہ سننے اور دیکھنے کے لیے یہ ذرائع استعمال کرے کہ جو انسان کو دیے گئے ہیں. تو انسان نے خود یہ ثابت کر دیا کہ وہ اگر زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو وہ ایک ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہے کہ نہ اس کے کان ہوں گے، نہ زبان ہوگی، نہ آنکھ ہوگی، لیکن وہ ہر چیز کو محفوظ کرنے کی جب اسی کا بنائی ہوئی چیز ایک چیز کے لیے اتنا کام کر سکتی ہے، تو وہ خالق جس نے خود اس انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہوگا کہ اس کو آنکھ کی ضرورت ہو، اس کو کان کی ضرورت ہو، اس کو ناک کی ضرورت ہو. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، جیسے کہ ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے. واحد عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بزیر حصے نہیں ہو سکتے، احد ہے وہ، واحد سے اور واحد کے تو حصے ہو جائیں، احد وہ کہ جس کے اور مزید حصے نہ ہو سکے، یعنی جب ایک ہے جسے کہیں واحد ہے تو اب اسے کسی اور چیز کی، اب اسے کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، ساتھی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں کام مشکل ہو جائے، آپ کہتے ہیں آئیے ذرا میری ہیلپ کر دیجئے، آئیے ذرا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ خالق اور مالک، نہ اسے ضرورت ہے کہ نہ کوئی اس کو گائیڈ کرے، اس کو ڈکٹیٹ کرے، کوئی اس کو بتائے، اس کے ساتھ مشورہ کرے کہ آپ جو مخلوق ایجاد کر رہے ہیں اس مخلوق میں اگر ایسا اضافہ کر دیں تو ایسی ہو جائے، ایسا ایسی کمی کر دیں تو یہ مخلوق ایسی ہو جائے، تو پھر وہ خالق خالق نہیں رہے گا، اس خالق کے ساتھ خود ایک شریک اس کا ہونا، دوست ہونا اس کا لازم آئے گا، تو پھر ایک نہیں دو ہو جائیں گے، اور پھر جب دو ہو جائیں گے تو تین بھی ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں تو چار بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ واحد ہے، کیونکہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات میں دو پیدا کرنے والے ہوتے تو کائنات فساد برپا ہو جاتا، ظاہر بات ہے جو خدا ہے یہ بھی خدا اور وہ بھی خدا، تو ہر خدا اپنی خدائی کو استعمال کرے گا، اگر ہر خدا اپنی خدائی کو استعمال نہ کرے اور شیئر کرے آپس میں تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا، اور ہر خدا اپنی اگر خدائی کو جداگانہ استعمال کرے تو پھر اپنی علیحدہ مخلوق لے کر آئے گا، جب اپنی علیحدہ جیسے مارکیٹ میں انسان پروڈکٹ لے کر آتا ہے تو پھر کائنات میں فساد پیدا ہوگا، ایک کہے گا سمندر کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے، ایک کہے گا سمندر کو بہت زیادہ ہونا چاہیے، ایک کہے گا نہیں سمندر کو ہمیشہ جوش میں ہونا چاہیے، نہیں ایک کہے گا سمندر کو ہمیشہ ہوش میں ہونا چاہیے، تو کائنات میں ایک کہے گا آج چاند نکلے گا، ایک کہے چاند نہیں نکلے گا، تو ساری زندگی متاثر ہو جائے، ساری زندگی خراب ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا سورہ رعد میں آیت نمبر 16 میں، قل اللہ خالق کل شیء، تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کائنات میں جو بھی چیز پیدا ہوئی اور جو بھی چیز پیدا ہوگی وہ خدا اس کا خالق ہے، خدا اس کا مالک ہے، چاند ستارے زمین آسمان سمندر یہ فضا یہ ہوا یہ سانسیں یہ انسان، یہ انسان کے اندر کا وجود خود دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، جیسے اس نے انسان کے وجود میں ایک دل بنایا اور دل پورے نظام خون کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک دماغ بنایا جو اس کے اعضاء کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو بس جب ایک دل، آج میں نے اب تک تو نہیں دیکھا کہ سائنس کہتی ہو کہ اگر انسان کے اندر دو دل ہوں تو اور زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے، کہ اگر اسی دل کو آدھا کر دیا جائے تو اور زیادہ، آج تک کسی نے نہیں کہا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اگر دو دماغ ہوتے تو انسان اور زیادہ فائدہ مند ہوتا، یہ انسان آج تک یہ انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر میری چار آنکھیں ہوتی تو میرا اور زیادہ فائدہ ہوتا، اگر میری پانچ زبانیں ہوتی تو میرا اور زیادہ فائدہ ہوتا، یہ انسان آج تک کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں اسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو مزید کی میں طلب کیا کروں، تو اس انسان کا اپنا وجود دلالت کرتا ہے کہ جو دیا اس نے ایسے دیا کہ اس کے بعد انسان کو طلب نہیں رہ جاتی، اسی زبان اسی آنکھ اسی کان اسی دماغ کے ذریعے انسان نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ آج یہ بڑی بڑی ہیوج دوربینیں بنا کر کائنات کو دیکھ رہا ہے، سیٹلائٹس بنا رہا ہے اسی وجود کے سہارے، کہتا ہے یہی وجود میرا اتنا، میرے لیے بھی میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر اٹھاؤں تو کہاں سے کہاں چلا جاؤں، خدا کہتا ہے کہ تم اسی وجود کے سہارے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ تم اس ایک خالق کو جس کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں اس کے اس چیلنج کو پورا کر دو، تو بات کی بات بعد میں ہوگی۔ اس کے بعد خداوندہ قدوس ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، الا له الخلق والامر، اسی کے لیے دیکھو حکومت تو پیدا کرنا بس اسی کے لیے ہے. انسان کے اندر ایک تمنا حکومت ہے, انسان کے اندر ایک تمنا ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے, تو خدا انسان کو اپنے توحید کے مرکز پر لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے, یعنی چلانا کائنات کو ہمارے ہاتھ میں ہے, ایک اللہ ہے. اب تمہیں نہ رام کی ضرورت ہے, نہ مندر کی ضرورت ہے, نہ کسی بندر کی ضرورت ہے, نہ کسی گائے کے آگے پوجا کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی ہنومان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں 10 خدا بنانے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں دیوی بنانے کی ضرورت ہے, نہ کالی دیوی کی ضرورت ہے, نہ نیلی پیلی دیوی کی ضرورت ہے. تمہارے لیے وہ خالق کافی ہے تمہارے اوپر حکومت کرنے والا. تو تم اپنے اندر یہ شرک کا جوہر کیوں پیدا کرتے ہو؟ بارش کوئی اور کرتا ہے, سمندر کوئی اور چلاتا ہے, کشتیاں کوئی اور چلاتا ہے, ہوا کوئی اور چلاتا ہے. ایک خدا جس نے تیرے اس وجود کو پیدا کیا, کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کائنات کو چلا سکے؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بالکل رکھتا ہے اور بالکل رکھ سکتا ہے, اور وہ رکھ رہا ہے, اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو وہ خالق و مالک. اس کے بعد جب بات خلقت کی آتی ہے, سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں, حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, آیا خدا کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو زمین اور آسمان سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ سمندر میں تمہارے لیے میں نے روزی رکھی, اس سمندر میں تمہارے لیے مچھلیوں کو گوشت رکھا, اس سمندر کے سینے میں تم کشتیاں چلاتے ہو, اس سے تم اپنے لیے روزگار فراہم کرتے ہو. تو کتنا اچھا ہے وہ خالق, کتنا اچھا ہے وہ مالک جس نے مجھے وجود دیا, جس نے مجھے یہ وجود بخشا. تو وہ خالق و مالک, وہ میرا پیدا کرنے والا, وہ میرا خیال رکھنے والا ہے, وہ مجھ سے غافل نہیں ہے. اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو اسے معلوم ہے, شفا یاب ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے, وہ میرے لمحے لمحے پر نظر رکھنے والا ہے, وہ آنکھ کی سیاہی سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک ہے. تو اب شکر کریں اس خدا کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم بیٹھیں, غور کریں اور سوچیں, ذرا سا سوچیں تو ہم فطرت کے اس راز کو سمجھ جائیں گے کہ خالق ہے, ایک مالک ہے, ایک پیدا کرنے والا ہے, ایک رازق ہے, ایک حکومت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور دوسرے خدا کی ضرورت نہیں رہ جاتی.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
تكذبان. کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم ہر چیز سے محبت کرتے ہیں, لیکن صرف خدا ہے کہ ہم جس سے محبت نہیں کرتے. جی ہاں, ہمیں ہر چیز پیاری ہے بجز خدا. وجہ اس کی ہے کہ جب بات آتی ہے ہمارے اپنے وجود پر, تو ہم اپنے وجود کے دفاع کے لیے ہر کام کرتے ہیں. اگر ہماری اولاد ہے تو ہم اپنی اولاد پر محبتیں اپنی نچھاور کر دیتے ہیں. ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے, ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حتیٰ کہ مصنوعی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اپنی غرض اور اپنا مطلب حاصل ہو جائے, دنیا میں ہمیں نہ کوئی پریشانی ہو، نہ مصیبت ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، ہم اگر ادارے میں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے میٹھی زبان سے ہی صحیح ہمارا باس ہم سے محبت کرے، وہ ہماری بات توجہ سے سنے۔ انسان کی اپنی طبیعت و فطرت یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ سامنے والا اس کی بات کو توجہ سے سنے، اس کی بات کو اپریشیٹ کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، ہم اپنی ترجیحات میں، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنی مشکلات میں صرف اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، صرف ہم اپنے وجود کا دفاع چاہتے ہیں، ہم صرف اپنے وجود کی صحت و سلامتی کے طالب ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب امتحان ہوتا ہے، جب دوستیوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں نفس اور خدا ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، تو کیا میں خدا کو ترجیح دیتا ہوں؟ کیا میں وہاں وہ دیکھتی یہ بات کو اپنی نظر میں رکھتا ہوں کہ نہیں، مجھے محبت خدا کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، مجھے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ میرا خالق ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب میں خوشی کے عالم میں ہوتا ہوں تو میں خدا کو بھول جاتا ہوں، جب میں شدید غم کے عالم میں بھی ہوتا ہوں تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ خوشی میں یہ جملہ استعمال کرتا ہے، ارے کیا ہے، یہی تو خوشی کا موقع ہے۔ بے حجابی، گانا بجانا، رقص و عیش و عیاشی خوشی کا موقع ہے، تو ہم اپنے خوشی کے موقع پر وہ خالق، وہ لم یزل، وہ جو ہمیں برائی سے روکتا ہے، وہ جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جب اپنی ذات میں مست ہوتے ہیں تو اس کی محبت کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم ذرا ذرا سی پریشانی میں اس کو برا کہنے لگتے ہیں۔ نوکری چھوٹ گئی، اولاد بیمار ہو گئی، خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر جوان بچہ مر جائے، فوراً ضبط کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، خدا کی طرف شکوے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ در حقیقت اس خالق سے شکوہ مناسب نہیں ہے، وہ خالق عادل ہے۔ قرآنی آیات، اگر آپ کی خدمت میں یہ قرآنی آیات کی تلاوت کروں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کیوں ظلم کرے گا وہ جس نے مجھے خلق کیا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، خالق میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو جب مجھے وجود میں لایا تو کامل وجود میں لے کر آیا، تو نے میرے پیدا ہونے سے پہلے شکم مادر میں میں جب تھا میرے لیے اس کے سینوں میں دودھ فراہم کر دیا، تو نے میرے لیے غذا کا انتظام کیا، وہ خالق کیوں کر ظالم ہو سکتا ہے؟ تو میرے دل میں تمام دنیا کی زوجہ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جاہ و منصب و جلال کی محبت ہے، ہر چیز کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن ایک محبت کی کمی ہے، تو محبت خالق کی کمی ہے کہ میں خیال رکھوں کہ میرا خلق کرنے والا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، آیا میں اس کو راضی رکھنے کے لیے کتنے کام دن میں کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی رہے؟ اور اس نے دیکھیے وہ کتنا اچھا خالق ہے، وہ کتنا اچھا مالک ہے، اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ تم ہر وقت میرے سجدے میں پڑے رہو، اس نے مجھے حکم نہیں دیا کہ تم ہر وقت میری عبادت کرتے رہو، عبادتوں کا بھی وقت مقرر کیا۔ انسانی حقوق، زوجہ کا جو حق ہے، بچوں کا جو حق ہے، مخلوق کا جو حق ہے، معاشرے کا جو حق ہے، کہتا ہے اس کے لیے میں وقت نکالو، حتیٰ کہ آئمہ نے، انبیاء نے، رسول نے قابل مذمت جانا ان افراد کو جنہوں نے روحبانیت کا راستہ اختیار کیے، پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے، غاروں میں جا کے چھپ گئے، اور کہا کہ بس ہمیں روٹی کوئی اور لا کر کھلا دے، کھانا کوئی اور لا کر کھلا دے، ہم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے. منع فرمایا، کہا کہ ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس خالق نے تمہارے لیے حکم دیا ہے، تم جاؤ لوگوں کے درمیان رہو. دیکھو عبادتوں کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ اگر تم اپنے ایک بھائی کے لیے مسکرا دو تو وہ بھی عبادت ہے، والدین کی طرف اگر تم ایک محبت سے نگاہ کرو وہ بھی عبادت ہے. دیکھو اگر تم اپنی اولاد کے لیے، رزق کے لیے محنت و زحمت کرتے وہ بھی عبادت ہے، اگر تم کسی کی مدد کر دیتے وہ بھی عبادت میں شامل ہے، حتیٰ اگر تم راستے سے ایک پتھر ہٹا دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، حتیٰ اگر تم چڑیاؤں کو دانا کھلا دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، حتیٰ اگر تم اپنی نظروں کو حرام چیزوں پر پڑنے سے بچا لیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. وہ سجدے مخصوص وقت میں ہیں، لیکن ہمیشہ مخلوق کی خدمت میں رہنا اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ رب عزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ مومن ذرا غور تو کر کہ تیرا خلق کرنے والا تو اس سے کیوں کر کلام کر رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کر سکتا تم پر، میں ظالم نہیں ہوں، اگر میں نے تمہیں بیماری دی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے ہو کہ اس میں نے تمہارے لیے کیا مصلحت رکھی ہے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ یہ جو تو نے مجھے بیماری دی ہے اس نے مجھے کتنے گناہوں سے بچا لیا، میرے کتنے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے اندر سے کتنے غرور کو ختم کر دیا. فرعون 400 سال زندہ رہا، ایک چھینک اسے نہیں آئی، ایک بخار اسے نہیں ہوا، تکبر میں مبتلا، غرور میں مبتلا، اللہ اسے بھی رزق دیتا رہا، اللہ نے اسے بھی حکمرانی دی، مہلت دی، فرصت دی. تو وہ خالق، وہ کائنات، اس خوبصورت کائنات کو پیدا کرنے والا انسان جب آ کر اس جگہ پر بیٹھتا ہے تو خود اس کے اندر ایک سکون، ایک طراوت، ایک اطمینان اترتا ہے کہ ایسی نعمتیں اس نے فراوان کی ہے. تو یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جتنا تمہارے اندر صبر بڑھتا جائے گا، جتنا تمہارے اندر برداشت بڑھتا جائے گا، خدا تمہارے برداشت کے تحت تمہارا امتحان لیتا ہے اور اسی برداشت کے تحت تمہارے لیے وہ جزا دیتا ہے. اسی لیے وہ نفس جو کمال کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف. وہ یہ چاہتا ہے، وہ تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تمہارا خلق کرنے والا ہے، لیکن تمہارے اعمال ہیں جو جہنم کی لکڑیاں تمہارے لیے فراہم کر دیتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور سچائی اور انصاف میں تو تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ وہ سچا بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے. اس کی سچائی یہ ہے کہ جو اس نے تمہیں وعدہ دیا ہے تمہیں وہ رزق بھی دے گا، اگر علم کے لیے جستجو کرو گے تو تمہیں علم بھی دے گا، اگر تم مخلوق کی خدمت کرنا چاہو گے وہ تمہیں مدد کرے گا. تم جو اچھی خصلت اپنے اندر پیدا کرنے چاہو گے وہ تمہارے اندر اچھی خصلت پیدا کر دے گا. وہ ظالم نہیں ہے، اس کا حساب انسانوں جیسا نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ ظلم وہی کرتا ہے کہ جسے فرصت کے ہاتھ سے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ تو تمہارا خالق ہے، وہ تو تمہارا مالک ہے. تم تو فرماتے یا من بیدہ ناصیتی، کہ میرے بال یا میری گردن جس کے ہاتھ میں ہے، میرا وجود جس کے ہاتھ میں ہے، تو مجھ پر ظلم کیوں کرے گا؟ وہ ہر آن ہر لمحہ میرے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے. میں انسان ہوں، جو اپنے لیے راہ ظلم کو انتخاب کرتا ہوں. اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا سورہ انسان جیسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، اور ہم نے اس انسان کو راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، ہم نے اس کے لیے یہ فراوان نعمتیں، عظیم نعمتیں فراوان رکھی. اب یہ سمندر ہے، اب اس کا یہ حسن ہے، اب اس کی خدا کی قدرت ہے، اب یہی سمندر ہے، میں بیٹھ کے شکر خدا ادا کروں کہ تو نے اس کے حوالے سے میرے لیے کتنی آکسیجن مجھے فراہم کی، کتنی نعمتیں تو نے مجھے فراہم کی، یا میں بیٹھ کر اسی سمندر کے پاس کفران کروں، یا اسی سمندر کو میں اپنے وجود کے خاتمے کے لیے استعمال کروں، تو یہ کفران نعمت ہے. تو میں اگر تفریح کے لیے بھی آؤں تو شکران نعمت کے طور پر کہوں خدایا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے میرے لیے کتنے ذرائع فراہم کیے، خداوندا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. یہ اڑتے ہوئے پرندے دیکھیے، یہ شکر خدا ادا کر رہے ہیں، خدا نے ان کو بھی رزق فراہم کیا ہے، خدا نے ان کو بھی وجود فراہم کیا ہے. اس کے بعد خداوند قدوس سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو ہم بندوں کے اچھے برے اعمال تولنے کے لیے انصاف کے ترازو میں انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے کہ ہم نے بندے کے لیے اس کو اچھائی بھی دکھا دی، اس کو برائی بھی دکھا دی، اور یہی اس خالق کا کمال ہے، یہی اس مالک کی رحمت ہے، یہی اس مالک کا لطف ہے، یہی اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے جب مجھے خلق کیا ہے تو بتا دیا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. جیسے میرے پیرنٹس ہیں، وہ مجھے اچھائی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے بیٹا جی یہ چیز بری ہے، اس چیز کی طرف نہیں جانا، اس راستے کو نہیں اپنانا، برے دوستوں کو اختیار نہیں کرنا. اسی لیے خدا نے اپنی عبادت کے بعد وہ بالوالدین احسانا، کہ جیسے خالق مخلوق کو سمجھا رہا ہے ایسے مخلوق میں سے مخلوق تمہارے ہی والدین تمہارے لیے ایک ہدایت کا راستہ کھول رہے ہیں. ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، باپ کتنی محبت کرتا اپنے بچے سے، ماں رات رات بھر جاگتی ہے، اگر بیٹا گھر میں دیر سے آئے تو ماں سوتی نہیں ہے، لیکن آپ اس خداوند قدوس کے لیے ولا سنا تم ولا نوم، نہ اس کے لیے اونگ ہے نہ اس کے لیے نیند ہے، وہ ہر آن ہر لحظہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تم پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے. تم رات کے جس حصے میں بھی اٹھ کر اس خالق سے مانگو گے وہ اپنی محبت تمہیں عنایت کرے گا، اس خالق سے تم محبت کا تقاضا کرو تو تمہیں محبت دے گا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو. آپ سے تین سوال کروں، دیکھیے آپ کے پاس کیا جواب ہے. خدا کیا نہیں کر سکتا؟ فوراً آپ جواب دیں گے خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک چیز کہوں گے، خدا ایک چیز نہیں کر سکتا. تو آپ کے لیے باعث تعجب ہوگا، کیا چیز ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ ہاں ایک کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا، آپ ذرا سے سوچئے اور کلام معصوم کی صورت میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. خدا اصلا کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی آپ کر لیں، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، وہ کام خدا کر ہی نہیں سکتا. میں کر سکتا ہوں، خدا نہیں کر سکتا. یہ کیسی بات ہے عجیب کہ مخلوق وہ کام کر سکتی ہے خالق وہ کام نہیں کر سکتا. جی جناب، وہ خالق وہ کام کر ہی نہیں سکتا. اگر خالق وہ کام کرے تو خالق خالق نہیں رہے گا. کون سی چیز ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ ظلم ہے. خدا ظلم نہیں کر سکتا، کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. مخلوق ظلم کر سکتی ہے مخلوق پر، مخلوق ظلم کر رہی ہے اپنی مخلوق پر، مخلوق ظلم کر رہی ہے اس نیچر پر، اس فطرت پر، کہ جو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے آتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، سمندر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. سمندر کو گندا کر کے چلے جاتے ہیں، کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں. یہ مسلمان ہونے کے عنوان سے النظافۃ من الایمان اتنا تو کر سکتا ہے کہ یہ فطرت، یہ قدرت، جہاں آتا ہے، جہاں تفریح کرتا ہے. انسان اپنے گھر کو صاف رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن ایک تفریح کی جگہ جو دوسرے انسانوں کے لیے، اس کو اتنے گندے حال میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. چلیے بات آگے نہ چلی جائے. ایک کام ہے جو خدا کر ہی نہیں سکتا، وہ کام ہے خدا بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا. تو خدا بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا تو وہ عدل ہی عدل ہے. اس لیے بندہ پورے یقین کے ساتھ زندگی کرے کہ خدا اس پر کبھی ظلم نہیں کرے گا. پیسے کم ہو گئے، ظلم نہیں ہے. اولاد مر گئی، ظلم نہیں ہے. مال چلا گیا، ظلم نہیں ہے. زلزلہ، آندھی، طوفان، ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو مالک کے اختیار میں سب کچھ ہے. جیسے آپ کے اختیار میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. تو آپ اپنی عقل کے تحت جب ایک چیز کو پوری طرح اس کو کیئر اس کی کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کہتے کہ میں بہتر جانتا ہوں اس چیز کے ساتھ عقل کی روشنی میں. تو وہ تو عقل کل ہے، اور عقل کل میں ظلم کی صورت میں نقص وارد نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلا سوال اور یہ اس کا جواب. دوسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو خدا برداشت ہی نہیں کر سکتا؟ خدا برداشت نہیں کر سکتا. جی جناب، کسی بھی صورت میں خدا کو وہ برداشت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نے وہ خدا سے چیز کہہ دی تو خدا ناراض ہو جائے گا. جی جناب، آپ کا خلق کرنے والا، میرا خلق کرنے والا، کائنات کا اتنا پیارا پیدا کرنے والا، مخلوق سے اتنی محبت کرنے والا، کیا وہ بھی ناراض ہو جائے گا؟ جی جناب، بالکل ناراض ہو جائے گا. تو اچھا، آج پتا چلا ہے کہ کس چیز میں اس کی ناراضگی ہے. ناراضگی کہ اگر اس کے ساتھ کسی کو ساتھی قرار دے دیا جائے، وہ اپنا ساتھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. مخلوق کے لیے ساتھی ہونا ضروری ہے، خالق کے لیے اکیلا ہونا ضروری ہے. وہ اپنے ساتھ نہ ظلم برداشت کر سکتا ظلم کی نسبت، اور نہ شرک کی نسبت برداشت کر سکتا. یعنی کسی بھی صورت میں اسے پسند ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ اس کا شریک ہے. تو وہ وحدہ لا شریک ہے. تو انسان کو چاہیے اپنے عقیدے میں ایک خدا واحد پر یقین رکھے. نہ کوئی پیر اس کا شریک ہے، نہ فقیر اس کا شریک ہے، نہ کوئی مزار اس کا شریک ہے، نہ انبیاء اس کے شریک ہے، نہ ائمہ اس کے شریک ہیں، نہ ہوا، پانی، سمندر، کوئی بھی قدرت ایکس وائی زیڈ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ قدرت لم یزل ہے، وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہاں، اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان رابطے کے لیے ایک چیز رکھی ہے، جسے خود ارشاد فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک آنے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کرو، کیونکہ وہ واجب الوجوب ہے. ہم انسان ممکن ہیں، یعنی ہو بھی سکتے تھے اور نہیں بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے فلسفہ یہ کہتا ہے، علم یہ کہتا ہے کہ ہمارے اور خالق کے درمیان ایک پاکیزہ مخلوق، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہو، چاہے ائمہ کی صورت میں ہو، واسطہ ہونا ضروری ہے. یہ واسطہ شرک نہیں ہے. ہم واسطے کو اس حد تک کے واسطہ سمجھیں، اگر نبی پاک بھی ہیں تو وسیلہ ہیں، خدا نہیں ہے. نبی پاک بھی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہماری دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں. نبی پاک بإذن اللہ، اللہ کا وہ پیارا رسول اللہ کے حکم سے ہماری دعائیں قبول کرواتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کو اگر زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردے کو زندہ کیا قم بإذن اللہ. پرندے کو اگر مٹی سے بنایا پھونک کے کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے پرندوں کے، ان کی چونچے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ. بیمار کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے. تو اگر کوئی فقیر ہے، کوئی پیر ہے، تو وہ اذن خدا، بغیر اذن خدا کچھ نہیں کر سکتا. تو میرا یقین پہلی منزل پر خدا ہو، اور اس کے بعد خدا کے پاک و پاکیزہ بندے ہوں، کہ ان کے مزار کو میں پوجا گاہ نہ بناؤں، بلکہ میں یہ کہوں خداوندہ یہ تیرے پاکیزہ بندے تھے، تیری عبادت کرنے والے بندے تھے، انہوں نے تیری عبادت میں زندگی گزاری، ان کی پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ دیتا ہوں. ایسے جملہ استعمال کرے، ان کی پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ، میری دعا قبول کر لے. خداوندہ ان کی پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ مجھے اولاد دے دے. خداوندہ ان کی پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ مجھے شفا دے دے. تو خدا جو ہے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی پاکیزہ چاہنے والی مخلوق کا واسطہ دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر تو میری اتباع کرو. اتباع رسول یہ ہے کہ رسول کا کہنا مانو، رسول نے جو حلال و حرام بتائے ان کو فالو کرو. رسول نے کہا ہے میں شافع محشر ہوں گا، رسول نے کہا ہے تم ہمارے واسطے سے مانگو، ہم تمہاری دعائیں قبول کروائیں. خدا سنتا سب کی، آپ کیا فرماتے؟ خدا سب کی سنتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے ان پاکیزہ زبانوں کے ذریعے سے سنیں. کیونکہ ایک فارمولہ استعمال ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے آپ کو اگر چاہیے کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے تو آپ اپنے کسی دوست سے کہیے وہ آپ کے لیے دعا کرے، ماں سے کہیے وہ آپ کے لیے دعا کرے. کیونکہ انسان اپنی زبان سے تو گناہگار ہے، لیکن دوسرے کی زبان سے گناہگار نہیں ہے. دوسرا پورے خلوص کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی. آپ پریشان ہیں، فرمایا نبی پاک نے بچوں کو گھر میں جمع کرو اور ان سے کہو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، خداوندہ ہماری دعا کو قبول کر لے. تو ان معصوم پاکیزہ بچوں کے حوالے سے خدا دعا کو قبول کرتا ہے. اچھا، اب ایک چیز رہ جاتی ہے، کیا چیز ہے کہ جو خدا چھوڑ ہی نہیں سکتا؟ ہاں، خدا نہیں چھوڑ سکتا، مخلوق چھوڑ سکتی ہے، خالق نہیں چھوڑ سکتا. سوچئے، پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ خدا وہ چیز کر ہی نہیں سکتا. دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ خدا وہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتا. تیسرا سوال ہمارا یہ کہ خدا وہ چیز چھوڑ ہی نہیں سکتا. کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نہیں چھوڑ سکتا؟ یعنی خدا مجبور ہے؟ کہا نہیں، مجبور نہیں ہے، اس کی خالقیت کا تقاضا ہے. وہ بندوں کو رزق دینا نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بندوں میں سے رزق نہیں اٹھائے گا. نہ اس نے شداد کا رزق روکا، نہ نمرود کا روکا، نہ فرعون کا روکا، نہ ابو جہل کا روکا، نہ وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کا رزق روکا. وہ سب کو رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. تو انسان اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرے، اور یہی چیز اللہ کی محبت کو بڑھانے والی ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے. امام علی علیہ السلام امام حسن سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا موت و رزق و شفا خدا کے ہاتھ میں، تو تمہیں اس بارے میں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے کہ تم ڈرو. کہ اگر میں نے یہ سچی بات کہہ دی تو آفس کا باس مجھے نکال دے گا. نہیں, رزق دینے والا خدا ہے. خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کچھ کو کم رزق دیتے ہیں, کچھ کو زیادہ رزق دیتے ہیں. جن کو کم دیا ہے ان کو بھی آزماتے ہیں, جن کو زیادہ دیا ہے ان کو بھی آزماتے ہیں. ارشاد فرماتا ہے ہم نے اگر بندوں کو زیادہ رزق دیا ہے تو ان کے لیے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس میں سے وہ زکات نکالیں, خیرات نکالیں, صدقات نکالیں, رد مظالم نکالیں, اس طریقے سے تاکہ وہ بندے کہ جن کے پاس رزق کم ہے ان کی مدد کریں اور انسانوں کی محبت اور ہمدردی اپنے دل میں پیدا کریں, اور جن کو کم رزق دیا ہے وہ محبت خدا کو اپنے اندر پیدا کریں, توکل اپنے اندر پیدا کریں. توکل بہت بڑی قوت ہے. فتوکل علی اللہ فہو حسبہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, یہ بھی آیت ہے. اور جو خدا پہ بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. تو میں اپنے رزق کے بارے میں خدا پہ بھروسہ کروں. ارشاد فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ھدانا سبلنا, سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں. محبت بھروسہ پیدا کرتی ہے. جبکہ اس نے ہمیں مختلف راستوں کی ہدایت کی ہے تو بس دعا کریں, خداوندہ تجھے واسطہ ہے اپنے انبیاء کا, تجھے واسطہ ہے اپنے اولیاء کا, تجھے واسطہ ہے آئمہ کا, تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا. خداوندہ اپنی محبت کی شیرینی ہمارے قلب و جان و نظر میں پیدا فرما. خدایا تیری وہ محبت جو تیرے اولیاء کو تھی اس کا صدقہ ہی اگر ہمیں عنایت کر دے تو ہماری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں. خداوندہ ہمارے روز و شب میں جو ہم گزارتے ہیں اس میں ہمیں یہ توفیق تو عنایت کر دے کہ ہم تجھ سے محبت کرنے لگے, ہم تجھے چاہنے لگے, تو خداوندہ ہمارے دل میں مخلوق کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. خداوندہ ہمارے دل میں مخلوق کے حقوق کا خیال بھی پیدا ہوگا. خداوندہ ہم تیری ناراضگی سے بچ جائیں گے. معبود تو یہ عنایت ہم پر کر دے کہ جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں, اس عالم میں آئیں, خداوندہ کہ ہماری گردن جھکی ہوئی نہ ہو, شرمندہ نہ ہو, بلکہ تیری محبت ہمارے اندر وہ قوت پیدا کر دے, ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا کر دے. ہم یہ کہیں کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمیں جہنم کی شعلوں کی نظر نہیں کرے گا بلکہ ہمیں اپنی جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا. خداوندہ قدوس ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.